روزدارو قیامت کے دن ہیں.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سیما على بقية الله في الارضین وحجته على العالمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شهادة أمير المؤمنين حضرت علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام کے حوالے سے ہماری یہ آج کی گفتگو، جو بیسیکلی مولا کائنات کے زندگی کے آخری ایام سے متعلق رہے گی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ظاہری طور پر مولا نے خلافت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر مولا کے ان آخری ایام میں مختلف جنگیں بھی درپیش ہوئیں. بس اس زمانے میں جو خاص طور پر مولا کائنات کی حکومت اور خلافت کا زمانہ ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. سرنامہ کلام کے طور پر جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں سورہ طٰہٰ کی 55 آیت پیش کی گئی، پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین اور مٹی سے تمہیں خلق کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں پلٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى، اور ایک مرتبہ پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھا کر لائیں گے. اذان محترم، انسان کی زندگی اور اس زندگی کا اختتام کس انداز سے ہے، اور پھر جو ظاہری طور پر اس زندگی کا اختتام نظر آتا ہے، یہ اصل میں اختتام نہیں ہے بلکہ دوسری زندگی کا آغاز ہے. اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ جو پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ آیت مبارکہ تھی کہ جو بعض تاریخ کی روایتوں میں نظر آتا ہے کہ مولا کائنات کو جب ضربت لگی 19ویں ماہ رمضان کی صبح، اس وقت مولا کائنات اپنے ہاتھ سے مسجد کوفہ کی مٹی اٹھاتے تھے، اپنے زخم پر ڈال رہے تھے، اور یہ آیت مبارکہ دہرا رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. بس زندگی انسان کی اسی انداز سے گزرتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں جانے والا ہے، اور اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. بس اس درمیان میں جو حیات انسانی ہے اس دنیا کے اندر، کیسی گزرنی چاہیے، اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر زندگی گزارے، یقینی طور پر اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی جو خدا کے نمائندوں نے زندگی گزار کر بیان کی. جو اسوہ رسول ہے، جو اسوہ مولا کائنات ہے، جو اسوہ معصومین ہے، یہی مشعل راہ ہے ہر مومن کے لیے کہ وہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزارے. بس گفتگو چونکہ مختصر ہے، میں ڈائریکٹلی اپنے اصل موضوع اور کلام پر آ جاتا ہوں. میں آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کوشش کروں گا کہ یہ تمام ہماری گفتگو اس متعلق رہے کہ مولا کائنات نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت فرمائی ہے، نہج البلاغہ کے مکتوبات کے پورشن میں 47ویں حصے کے 47ویں نمبر پر یہ حصہ موجود ہے مولا کی وصیت کا، کہ جس میں مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے جو آخری وقت میں وصیت فرمائی ہے، ان وصیت کے جملوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ وصیت وہ منشور ہو سکتا ہے، یہ وصیت وہ قانون ہو سکتا ہے کہ جو مولا نے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے ساری امت کے لیے پیغام پہنچایا کہ قیامت تک آنے والا انسان اگر اس دستور پر قائم رہے تو یقیناً اپنی زندگی کے اندر جو اس دنیا میں گزار رہا ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کرے گا، اور یقینی طور پر آخرت کی بھی نجات ہوگی۔ اس وصیت کا آغاز اسی انداز سے ہوتا ہے، اوصی کما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے خوف اور تقوی اختیار کرنے کی۔ بس یہ تقوی الہی، ظاہر ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو فقط ترجمہ کرنے کے سے بڑھ کر اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھ اور روایتیں اور آیات پیش کی جائیں، لیکن مختصر وقت میں آپ کے سامنے کوشش یہ کروں گا کہ یہ وصیت نامہ کم سے کم الفاظ اور ترجمے کی حد تک آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو، مخاطب ہیں دونوں امام جو کسی طور پر نصیحت اور ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن باپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے یہ تعلیم امت کو دے رہے ہیں کہ اس امت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرنا چاہیے، اور کون سی چیز ہے جو دنیا سے جاتے وقت اگر اہمیت کی حامل ہے تو اس چیز کو سب سے پہلے بیان کیا جائے۔ تقوی الہی، خوف خدا اور پروردگار عالم کے خوف سے حاصل ہونے والی وہ قوت اور طاقت کہ جہاں انسان معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تمام تر واجبات اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے تقوی الہی کی منزلیں۔ بس ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا، اور میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ خبردار تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا، دنیا کی طرف دل کا میلان پیدا مت کرنا، چاہے یہ دنیا کسی طور پر تمہاری طرف لپکتی رہے تم اس کی طرف مائل مت ہونا۔ بس اس کے بعد ایک جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، نہ اس سے کسی شے کے محروم ہو جانے پر افسوس کرنا۔ دنیا میں بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جہاں انسان کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس میں، رنج میں، غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ان تمام تر دنیاوی نعمتوں کو جو پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے، یہ بنیادی نقطہ اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ دنیاوی زندگی اور دنیا میں آنے والی، حاصل ہونے والی تمام تر نعمتیں، چاہے وہ مال اور دولت کی طرح ہوں، چاہے شہرت اور عزت کی طرح ہوں، چاہے صحت، یا اسی طریقے سے حاصل ہونے والی جتنی بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہوں، یہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب کا سب اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، بس جو چیز پہنچنے والی ہے آخرت میں وہ اس کے مقابل میں انسان کا وہ بیہیویئر ہے، وہ اس انسان کی وہ نیت ہے کہ ان چیزوں کو کیسے اس نے استعمال کیا تھا، کس نیت سے استعمال کیا تھا، کیسے اس نے ان تمام تر نعمتوں کو اس اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیسے سرمایہ قرار دیا تھا۔ ورنہ اس دنیا کے لیے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا جائز ضرور ہے، لیکن حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چیز انسان کی اخروی دنیا میں فائدہ نہ دے وہ اس دنیا میں ہی رہ جانے والی چیز ہے۔ بس یہ فرمایا گیا کہ دیکھو کسی شے سے اگر محروم ہو جاؤ تو اس دنیا میں اس چیز پر زیادہ افسوس مت کرنا، بس یہ افسوس نہ کرنا اس لیے کہ اس افسوس میں مبتلا ہوتے ہوئے تم آگے کی اپنی زندگی بھی، یعنی عام انسان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان بہت زیادہ اگر کسی چیز کی جدائی پر افسوس کرتا ہے جو دنیاوی چیز ہے، تو عام طور پر اس کی وجہ سے اپنی بقیہ تمام ذمہ داریوں سے بھی کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہمیشہ حرف حق کہنا، ہمیشہ تمہاری زبان سے حق جاری ہونا چاہیے، بس یہ حق اور عدالت، حق اور انصاف، کہ جو اہل بیت کی زندگی میں عموماً اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں شہادت مولا کائنات کی، کے حوالے سے, اسی مناسبت سے, تو مولا کائنات کی زندگی میں یہ حق اور عدالت ہی تو تھا کہ جو تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ, مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا محراب میں ان کے شدید عدل کرنے کی وجہ سے, تاریخ کا جملہ ہے. بس یہ عدالت اور یہ حق اور انصاف کی زندگی, یہی ہے کمال انسان کی زندگی کا. بس اگر مولا کائنات کا چاہنے والا ہے اس وصیت پر عمل کرتا رہے, ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرتے رہنا, دنیا کے لیے اعمال کرنا دنیا کی حد تک ہی نتیجہ دیتا ہے, لیکن اگر وہی عمل آخرت کے لیے ہو تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی. فرمایا ظالم کے لیے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کا ساتھ دیتے رہنا, بس یہ ایک پالیسی ہے کہ جو ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہو سکتی ہے. یقیناً یہ وضاحت طلب نقطہ ہے کہ ظالم کے خلاف, ظالم کی دشمنی اختیار کرنا یہ کس انداز سے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, یہ دشمنی کس لیول پر کس انداز سے نبھائی جائے گی. یقینی طور پر یہ عمومی قاعدہ ضرور ہے, لیکن اس کی وضاحت کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی, خود محمد والے محمد کے گھرانے سے نظر آئے گی کہ اگر ظالم کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو انداز دشمنی کیا ہو. اس لیے کہ قانون الہی وہ ہے کہ جس کا اگر کلیہ انسان جانتا ہے تو اس کی تفصیل بھی قانون الہی ہی بیان کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلی طور پر انسان ایک جملہ قانون الہی سے اہل بیت کے فرامین سے لے اور بقیہ تشریحات کو اپنی مرضی سے انجام دیتا رہے, نتیجتاً انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. پس کونہ للظالم خصمن, ظالم کے لیے دشمن بنے رہنا, وللمظلوم عونا, اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. بس یہ مظلومین کس کس انداز سے, کس کس معاشرے کے افراد کی صورت میں اور کن کن طبقات کی صورت میں انسان کے سامنے موجود ہیں, ان تمام مراحل پر شریعت کی ان تمام تر تفاصیل پر نگاہ کرنی چاہیے. بس میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں کہ جو مولا کائنات کی زندگی, جس آخری زندگی ہم بات کر رہے ہیں آخری حصے کی, عجیب جملہ نظر آتا ہے کہ جہاں کسی شخص نے مولا کائنات کو دیکھا کہ اپنے پیر سے, اپنے گھٹنوں سے سوکھی روٹی توڑ کر تناول فرما رہے ہیں, کسی نے جملہ کہا کہ مولا اس پر کچھ روغن لگا لیجئے, اسے کچھ بہتر کر لیجئے, اور ظاہر ہے کہ ایک چاہنے والا یہی انداز اپناتا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جو اس شخص کو جواب دیا اور ایک پالیسی بیان کی کہ میں کیسے اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں, وحولی بطون غرسا, میں کیسے اپنا پیٹ بھر لوں جبکہ میرے اطراف میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خالی پیٹ انسان موجود ہو. بس یہ جو پالیسی امام بیان کر رہے ہیں کہ ایک حاکم وقت, ایک سربراہ مملکت, ایک ایسا شخص کہ جو اس حکومت کا سربراہ ہے, جس کے کاندھے پر ذمہ داری ہے, بس اس ذمہ دار شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز زندگی کے ساتھ منسلک کرے کہ جو انداز زندگی دیکھ کر وہ غریب, وہ فقیر, یا وہ ایسا شخص کہ جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے, احساس محرومی کرے. مولا نے اس انداز سے جملہ جواب دیا, اور یہ انداز نظر آتا ہے کہ مولا کائنات نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے, جس انداز سے مولا نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے, بعض مقامات پہ جملہ فرمایا ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر, کیوں نہ میں ان لوگوں کی ان پریشانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دوں. بس یہ ایک ذمہ دار شخص کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ جتنا زیادہ انسان معاشرتی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے, اس کی رہن سہن اور اس کی زندگی کے اسلوب اور طریقے میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. وصیت کے جملے آگے بڑھتے ہیں اور یہ لفظ نظر آتا ہے کہ میں تم دونوں کو اوصیکما, میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں, وجمیع ولدی, اور میں اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہلی اور میرے تمام اہل گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی اور جہاں تک میرا یہ مکتوب جاتا ہے، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے وہاں تک یہ وصیت جائے۔ یعنی اب وضاحت کے ساتھ مولا نے ہر انسان کو قیامت تک کے لیے اس وصیت میں شامل کر دیا۔ کیا وصیت؟ میں سب کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی اختیار کریں، اپنے امور کو منظم کریں۔ انسان کے امور کیسے منظم ہونے چاہیے، چیزوں کے اندر کیسے ایک مینجمنٹ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے جو چیز جس وقت سامنے آئی اس کام کو انجام دیا، جو پسے پش چلی گئی اسے بھلا دیا، جو چیز دل ہوا وہ کر لیا، جو نہیں چاہا وہ نہ کیا۔ بس یہ انسان کی ایسی زندگی ہے کہ جو مضطرب زندگی کہلاتی ہے۔ مولا کے چاہنے والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک مینجمنٹ کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ وہ اپنے تمام تر امور کو، کہ جو واجب ہے، جو ذمہ داری ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ انسان کی ذاتی پروردگار عالم کے درمیان کی عبادت ہو، چاہے وہ معاشرے میں انسان کی وہ ذمہ داریاں ہوں کہ جو حقوق الناس سے مربوط ہیں، ہر طرح کی چیزوں کے لیے وقت معین کرے، وقت کو نکالے اور اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے۔ امور کو منظم رکھو، اپنے درمیان تعلقات کو سدھارے رکھو۔ یہ جو تعلقات ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کو سدھارنا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے۔ کہ میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سلجھا کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان کی جو اپنی پرورتگار کے درمیان کی عبادتیں ہیں، کہ نماز کا تعلق میرے اور میرے رب کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق میرے اور میرے رب کے ساتھ ہے، کہ میں نے کیا انجام دیا، کیسے انجام دیا، کس وقت انجام دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ عام نماز روزے، یعنی ایک انسان اپنے آپ کو ان مستحب اعمال کی طرف متوجہ کرے جبکہ وہ دیگر ان تمام لوگوں سے متعلقہ جو اپنے اطراف میں، جن سے تعلق رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، سب سے پہلے اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے پڑوس والے، بس یہ تمام وہ افراد ہیں اس کے معاشرے کے وہ طبقے کے جن کی مدد کرنا اس کی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ بس یہ تمام وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اور مولا کے چاہنے والے کے لیے یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس کی طرف متوجہ رہنے کا مولا کائنات نے اس دنیا سے جاتے وقت وصیت میں حکم فرمایا ہے۔ بس جانے گرامی، یہ جو موقع اور یہ جو محل بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اس انداز سے زندگی گزارتا رہے، اس انداز سے اپنے آپ کو اپنے امور کے اندر متوجہ رکھے، ایک ہمارے معاشرے کا عمومی مسئلہ نظر آتا ہے کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے انسان اتنی توجہ تو کر لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن جو ابتدا میں نے اشارہ کیا، کیسے کرنا ہے، کس نیت سے انجام دینا ہے، اس کام کو کرنے کا ادب اور سلیقہ کیا ہے جو اہل بیت نے بیان کیا، بس اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ بس مستحبات کے نام پر، غربا و مساکین کی مدد کے نام پر اور دیگر امور کے نام پر بہت سارے افعال کو انجام دیتے ہوئے لوگ نظر ضرور آتے ہیں، لیکن ان آداب کا خیال بھول جاتے ہیں کہ اگر غریب کی مدد کرنا تھی تو وہ کس انداز سے کرنا تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کے لیے باعث ذلت نہ بنے۔ اگر پڑوس کے لیے تمہیں ایک اچھا پڑوسی بننا تھا تو اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ تمہارے عمل سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، بعض روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ایسا کوئی عمل ہو تو اس کی بعض چیزوں کو برداشت کرے انسان، بعض چیزوں کو نظر انداز کرے انسان۔ بس یہ جو حقوق الناس کے اعتبار سے یا بعض معاشرے کے وہ امور کہ جو انسان کے لیے ایک ایسے درجے پر جا کر کہ کسی کی مدد کرنا، ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسے سے ہی مدد کرے، ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے مال اور اپنی اشیاء سے ہی مدد کرے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے اسٹیٹس پر، انسان کی اپنی زبان کے کہنے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جو اس کے کہنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داری انسان کی وہاں بھی بنتی ہے کہ وہ ان تمام مسائل و مشکلات کے لیے جو دوسرے محتاج ہیں، جہاں دوسروں کی سنوائی نہیں ہوتی، جہاں دوسروں کے مسائل حل نہیں ہوتے، ان کے کہنے اور تگ و دو اور محنت کرنے سے وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے، اگر کسی انسان کے کہنے سے حل ہوتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ ان مسائل و مشکلات کو ختم کرے، ان مسائل و مشکلات کے خاتمے کے لیے اپنی زبان اور اپنے جسم کو استعمال کرے، اپنے تعلقات کو استعمال کرے۔ بعض اوقات انسان کا کسی دوسرے انسان کے حق سے محروم رکھنا کتنی بڑی آفت کا پیش خیمہ ہو سکتا، کتنی بڑی انسان کے لیے اور معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے صاحبان حق ہیں جو اپنے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہوں، چاہے رشتوں کے اعتبار سے ہوں، چاہے مال کے اعتبار سے ہوں، چاہے عزت و وقار کے اعتبار سے ہوں، جہاں انہیں معاشرے کی کسی انٹیٹی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو وہ ڈسٹربنس فقط اس مقام تک نہیں رہتی۔ ایک عام مثال ہے کہ جو معاشرتی اور دیگر ایسے علوم کے درمیان استعمال کی جاتی ہے کہ جب پانی میں ایک کنکر پھینکا جاتا ہے تو ایک ویو بنتی ہے، وہ ایک ویو فقط ایک سیکنڈ تک جاری نہیں رہتی، وہ ویوز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہ ویوز چلتی رہتی ہیں، اس کے اثرات قائم رہتے ہیں۔ بس انسان کو توجہ اس بات پہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی غریب کا حق چھینا، اگر کسی کے حق کو پامال کیا، کسی کی عزت پامال کی، کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالی، یا کسی کے حق کو پامال کرتے ہوئے انسان گیا، تو یہ ویو رکے گی نہیں۔ نہ جانے اس کی زندگی میں، اس کے اطراف کی زندگی میں جتنے ایسے مسائل کو وہ پیدا کرتے چلے جائے گی، جنم لیتے چلے جائیں گے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی اس کرنے والے کے کاندھے پر آ سکتی ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے وہ پہلا حق اس کا غصب کیا تھا، جس محرومی کی وجہ سے اس نے معاشرے کے اندر ان تمام تر اینٹیٹیز کو ڈسٹرب کر دیا کہ جو اس کام کی وجہ سے آگے اثرات جا رہے تھے۔ بس معاملہ مولا کائنات جو ارشاد فرما رہے ہیں، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے دشمن بنو۔ بس ظلم کو رفع کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے کیا انداز اپنانا ہے یہ طریقہ بتلایا۔ تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا اپناؤ۔ یہ مت دیکھو کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ مت دیکھو کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، یہ مت دیکھو کہ فقط میرا یہ کام ہو گیا، باقی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ نہیں، بات ذمہ داری کی ہے کہ ایک مومن ذمہ دار ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو بطور احسن دیکھتا ہے۔ بس جانے گرامی، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک جملہ کہوں، اور یہ جو سلیقہ زندگی میں نے بیان کیا، عبادتیں کس انداز سے، بعض اوقات انسان کہتا ہے میں معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کروں یا اپنی نماز و روزے کروں، دیکھیں مولا کائنات کی زندگی کیا تھی۔ مولا کائنات کی زندگی میں یہ جملہ نظر آتا ہے کہ جب کسی کنیز سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم نے کب زیادہ مولا کائنات کو عبادت میں مصروف پایا، ہم انسان دیکھتے ہیں نا عام طور پر لوگ ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ مصروف عبادت نظر آتے ہیں۔ جب کنیز سے سوال کیا گیا تو کنیز نے یہ نہیں کہا کہ فلاں عبادت فلاں مہینے میں زیادہ تھی، فرمایا مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ماہ رجب ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ رمضان ہو، ماہ شوال ہو، یہ ہر مہینہ ہی ایسا تھا کہ علی کی عبادت ہمیشہ سے ہی زیادہ رہی تھی۔ ایسا عبادت گزار مولا، ایسا عبادت کرنے والا آقا کہ جب 40ویں ہجری کا ماہ رمضان آیا تھا تو اس 40ویں ہجری کے ماہ رمضان میں مولا نے یہ اشارے دینا شروع کیے کہ یہ وہ آخری سال ہوگا جس سال میں میں تمہارے ساتھ ہوں، اگلے سال تم حج پر جاؤ گے، علی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ یہ پاس تاریخ کی روایتیں میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ بس یہ آخری ماہ رمضان ہے، لوگ محسوس کر رہے تھے، مولا کائنات کا ایک سلیقہ تھا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا، کہ وہ مسلسل درس دیا کرتے تھے ظہر کی نماز کے بعد، لوگوں کو دین کی بنیادیں سکھایا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ جب مسجد کوفہ میں ظہر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، یہ مسلسل سلسلہ جاری تھا، لوگ محسوس کر رہے تھے کہ مولا کائنات اب جو پیغامات دے رہے ہیں وہ پیغامات، ایسا لگتا ہے کہ مولا کے آخری ایام ہیں۔ بس یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور ایک مرتبہ 13ویں ماہ رمضان کے بعد سے مولا نے اپنی اولاد اور اہل کو جمع کیا اور وصیتیں لکھوانا شروع کیں، تاریخ نے لکھا کہ مولا وصیتیں فرماتے تھے اور یہ سلسلے بڑھتے ہوئے اس مقام تک بات پہنچی تھی کہ جب 18ویں ماہ رمضان کی افطار کا وقت آیا، تاریخ بعض جملے کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ افطار وہ تھا جو 18ویں کا افطار مولا نے جناب ام کلثوم کے گھر پہ فرمایا تھا۔ بس یہ افطار جب بیٹی نے تیار کر کے بابا کی خدمت پہ رکھا، وہ کتنا زیادہ مرغن یا کتنا زیادہ باشکوہ افطار تھا۔ کبھی تاریخ کا جملہ کوئی جا کر دیکھے کا، تین غذائیں مختصر رکھی گئی تھیں، نمک تھا، دودھ کا ایک ظرف تھا اور روٹی رکھی گئی تھی، جس پر مولا نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹی کبھی تم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا کہ دو غذاؤں سے افطار کیا ہو، ایک غذا کو اٹھا لو۔ شہزادی نے نمک اٹھانا چاہا، مولا نے کہا نہیں، دودھ اٹھا لیا جائے۔ ایک مرتبہ نمک اور روٹی سے افطار کیا، مختصر چند لقمے کھائے تھے۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ جب شب 19 داخل ہو رہی تھی، شب 19 میں مولا کا یہ سلیقہ رہا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہ رات گزارنا شروع کی، اپنی عبادت میں مصروف ہوئے۔ بس رات کا یہ حصہ گزرتا جاتا تھا، ایک مرتبہ مولا اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور گھر سے باہر آنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی اور زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کائنات کے اس جملے کو سن کر بیٹی کے کلیجے پر کیا گزری وہ بیٹی جانتی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے دیکھا باپ اضطراب کے عالم میں ہے، بابا کو ایک خوف کھائے جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ بیٹی نے سوال کیا، بابا یہ اضطراب کس لیے، یہ خوف کس کے لیے؟ ایک مرتبہ باپ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتا ہے کہ بیٹی تو جانتی ہے نا، تیرے باپ نے کبھی کسی سے خوف نہیں کھایا، شجعان عرب نے ہمیشہ تیرے باپ سے خوف کھایا ہے، تیرا باپ کسی کے سامنے خوف نہیں کھاتا، لیکن آج کی شب وہ ہے کہ جس شب کا مجھ سے وعدہ ہے۔ یہ جملے بیان کرتے تھے اس شب میں مولا کہ اس شب کا مجھ سے وعدہ ہے، یہی وہ شب ہے کہ جب مجھے میرے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، خالق کل کی بارگاہ میں جانا ہے، قادر مطلق کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس خوف ہے تو اس رات کا خوف، اس ذات مبارک کا خوف ہے۔ بس اس طرح سے یہ رات گزر رہی ہے۔ بس رات کا ایک پہر گزرا تھا کہ ایک مرتبہ محسوس کیا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تلواروں کی جھنکار محسوس کی۔ بس تلواروں کی جھنکار کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا متوجہ ہوئے، دروازے کی جانب دیکھا حذیفہ یمانی موجود ہیں۔ حذیفہ یمانی کو دیکھا، سوال کیا، اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ تلوار علم کیے ہوئے مولا کے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا متوجہ ہوئے، کہا اے حذیفہ کیوں یہاں پر پہرہ دے رہے ہو؟ کہا مولا آپ مسلسل اس ماہ مبارک میں ذکر کر رہے ہیں، یہ آخری ماہ مبارک ہے، میں اس لیے یہاں پر آ گیا، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر موجود رہ جائیں، کوئی آپ پر قدغن وارد کر دے۔ ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا، کھور کر دیکھا اور حذیفہ سے سوال کیا، حذیفہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حذیفہ تڑپنے لگے، مولا و آقا سوال کر رہے ہیں، کہنے لگے آقا میرے امام ہیں۔ کہا حذیفہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، واپس چلا جا۔ حذیفہ نے حکم پایا، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، واپس چلے۔ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے، شاید ذہن میں خیال آتا ہو کہیں ایسا نہ ہو آج ہی کہ وہ شب ہو جہاں میرا مولا رخصت ہو جائے۔ ایک مرتبہ گھر کی طرف روانہ ہوئے، زوجہ نے سوال کیا، اے حذیفہ اپنے مولا کو تنہا چھوڑ کر آ گئے؟ کہا نہیں، میرے مولا نے خود مجھے رخصت کیا ہے، میرے مولا جے خود حکم دیا ہے۔ واپس گھر پہ تشریف لائے، اپنی عبادتیں اور دعاؤں میں مصروف ہوئے۔ یہاں مولا کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر سے برآمد ہونا چاہتے تھے، ایک مرتبہ مرغابیوں نے روک لیا، مرغابیوں نے اپنی
فنکاروں میں مولا کی ابا کے دامن کو سمیٹ لیا، ایک مرتبہ کہنے لگے، اس سوائے ہوتا تو بہن نوائے، ابھی تو ان مرغابیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اب کچھ دیر بعد نوح اور بکا کی صدائیں بلند ہوگی۔ مولا اشارہ کر رہے تھے، اب میری بیٹیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ایک مرتبہ مولا چلے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مولا کا روانہ ہونا تھا، ایک مرتبہ مسجد میں آ کر عبادت انجام دی، اپنے قاتل کو بیدار کیا، کہا اٹھ اٹھ کر نماز پڑھ۔ ایک مرتبہ مولا نماز کی طرف متوجہ ہوئے، مولا کا توجہ کرنا تھا، اس ظالم نے عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک مرتبہ وہ زہر بھری تلوار نکالی، ایک مرتبہ مولا کی طرف وار کرنا چاہا، مولا کا سجدے سے اٹھتا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، پس اس درمیان میں مولا کا سر شگافتہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا کی زبان سے یہ جملہ برآمد ہوا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنی کامیابی کی صدا دی، وہاں جبریل صدا دیتے تھے جو تاریخ نے لکھا، تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتصمت العروۃ الوثقی وانتصمت واللہ نجوم السما وعلام التقی وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی۔ ارے ہدایت کے ارکان ڈھہ گئے، ارے عروۃ الوثقی ختم ہو گیا، ایک مرتبہ تقوی کا مینار ڈھہ گیا۔ ایک مرتبہ یہ صدائیں جاری تھی، ایک مرتبہ حذیفہ یمانی کی زوجہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کو جگایا اور جگانے کے بعد صدا دی، اے حذیفہ کیا سنتے ہو؟ تیز آندھیاں چلتی ہیں۔ حذیفہ مسجد کی طرف متوجہ ہوئے، ارے دیکھا آقا مارا گیا، آقا پر تلوار چل گئی۔ پس یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مولا نے ایک مرتبہ نماز کو مکمل کروایا، نماز مکمل ہو رہی تھی، ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کو آگے بڑھایا، ہاتھ میں ایک مرتبہ اس کے بعد ہاتھ میں خاک لی اور اپنے اس سر کے زخم پر ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت اخرى۔ ایک مرتبہ میرا مولا دنیا سے جا رہا تھا، نہ جانے حسن اور حسین پر کیا گزری، شہزادیوں پر کیا عالم آیا۔ ایک مرتبہ مولا کو اٹھا کر گھر کی طرف لانا تھا، لیکن عجیب مرحلہ تھا، ایک گلین منگوائی گئی، مولا کو گلین میں لٹایا گیا، ایک مرتبہ گلین لے کر چلے، ارے کیسے برداشت ہو۔ ایک مرتبہ مولا جب گھر کے قریب پہنچے تھے، اپنے بیٹوں کو حکم دیا، مجھے نیچے اتار دیا جائے، ہمارے دوستوں کو رخصت کر دیا جائے۔ ہم جب گھر سے نکلے تھے، اپنے پیروں پر نکلے تھے، میری بیٹیاں دیکھیں گی تو کیسے برداشت کریں گی، ارے شہزادیوں کی نوحہ اور فقہ کی صدائیں ہوں گی، ایسا نہ ہو میرے دوستوں کے کان میں پڑ۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔